نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللہ عز و جل کے بھیجے ہوئے انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ و افضل مقام و مرتبے کے اندر آپ کے مقام کا یہ عالم کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم ولا فخر لواء الحمد یوم القیامۃ یدی آدم ومن سواء تحت لوائی، کہ آدم کی پوری اولاد کی سرداری اللہ عز و جل نے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے. قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا. آدم سے لے کے اس کی آخری اولاد تک سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا یہ عالم کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، فرشتہ اپنے ساتھی سے سوال کرتا ہے، اہوا ہوا، کہ یہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے ہاں یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی مثال مانگتا ہے تو مثال دینے والا مثال دیتا ہے کہ کسی نے اپنا گھر بنایا، گھر کو سجایا، اس میں دسترخوان کو لگایا، اور پھر اپنے خادم کو باہر بھیجا لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کہ وہ گھر میں آئیں اور کھانے کھائیں. جس نے اس خادم کی دعوت پر لبیک کہا وہ تو گھر میں داخل ہو سکا، اور جس نے اس خادم کی دعوت کو ٹھکرا دیا وہ اس گھر میں داخل نہ ہو سکا. وہ فرشتہ کہتا ہے اس کی تطبیق بھی کرو، اس مثال کو فٹ بھی کرو. کہا تطبیق اس کی یہ ہے، گھر بنانے والا اللہ، گھر اللہ کی جنت، اس میں نعمتیں، دسترخوان اللہ کی مہمان نوازیاں، اور اللہ کی جنت کی طرف بلانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جس انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا, جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا, اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ٹھکرایا بلکہ اللہ کی جنت کو ٹھکرا دیا. میرے نبی کا مقام اور شان یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب تک میں اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو لوں کوئی اور نبی جنت میں داخل نہ ہوگا. اور اس عظیم نبی کو, اس عظیم رسول کو اللہ نے جو ساتھی دیے, جو جماعت دی, جو امت دی, وہ بھی ساری امتوں پر اور سارے نبیوں کے اصحاب پر افضل و عظیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میں جنت میں داخل نہ ہوں کوئی اور نبی نہیں ہو سکتے, اور جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہوگی کسی اور نبی کی امت داخل نہیں ہو سکتی. اور اپنی امت کے بارے میں کہتے ہیں جنت کا تعارف کروا رہے, جنت ایسی ہے, جنت ایسی ہے, جنت کتنے دروازے ہیں, ایک دروازہ باب الریان روزے داروں کے لیے, ایک دروازہ جہاد والوں کے لیے, یہ مختلف دروازے ہیں. آپ کی امت میں سے ایک فرد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا بیٹھے ہوئے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی انسان جنت میں داخل تو ایک ہی دروازے سے ہوگا, لیکن کیا کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے کہ میرے اندر سے داخل ہو جائے. آپ مسکرا کر اپنے یار غار کو دیکھ کر کہتے ہیں ابو بکر مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے جس بندے کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا کہ میرے اندر سے جنت میں داخل ہو وہ ابو بکر صدیق ہوگا رضی اللہ عنہ وارضاہ. اللہ کے نبی کے اصحاب پھر کیا مقام اور مرتبہ پایا جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اپنے مال کو, اپنی جان کو, اپنی اولاد کو, دنیا کی کسی چیز کو اللہ کے رسول کے مقابلے میں نہیں آنے دیا, ہر چیز کو قربان کر ڈالا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو خریدا. عبد الرحمن ابن عوف مکے سے نکلتے ہوئے بیوی بھی ساتھ ہے, بچہ بھی ساتھ ہے, مال بھی ساتھ ہے, کفار مکہ روک لیتے ہیں, بیوی بھی چھین لیتے ہیں, مال بھی چھین لیتے ہیں, بچہ بھی چھین لیتے ہیں, تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں کس حال میں آنا ہوا, جواب میں کہتے ہیں سب کچھ لٹا کر آیا, اگر بچایا ہے تو اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت. جواب میں کہتے ہیں اے عبد الرحمن تو نے اللہ کی توحید کے لیے یہ قربانی دی ہے, رسول اللہ کی محبت کے لیے قربانی دی ہے, وہ کا مکان تو پھر یوں سمجھ لے تیرا کچھ بھی نہیں بگڑا. ان کو پھر اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا, ان کو جو عزت اور شرف دیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک رات کو کھلے آسمان کے نیچے لیٹی ہوئی آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا, ذہن کے اندر سوال گزرا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں جتنے آسمان کے تارے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خوش نصیب میری امت میں ہے جس طرح آسمان کے تاروں کو نہیں گنا جا سکتا اس طرح اس بندے کی نیکیوں کو بھی نہیں گنا جا سکتا. عائشہ فرماتی ہیں فوراً میں نے پوچھا وہ کون ہے, جی میں یہ تھا کہ میرے بابا کا نام لیں گے. آپ نے فرمایا جس طرح آسمان کے تاروں کا حساب و کتاب نہیں اس طرح عمر ابن خطاب کی نیکیوں کا بھی حساب نہیں. حضرت عائشہ فوراً کہتی ہے عین حسنات ابی بکر, اللہ کے نبی اگر عمر ابن خطاب کی نیکیوں کا یہ حال ہے تو میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گی؟ آپ مسکرا کر کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو پوچھتی ہے ابو بکر کی نیکیوں کا اور ترازو اور پیمانہ بناتی ہے آسمان کے تاروں کو, آسمان کے تارے سارے مل جائیں, ابو بکر کی ان راتوں میں سے ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایک رات ابو بکر نے مجھے اٹھا کر غار میں گزاری تھی. ان کو یہ مقام اور یہ شان, یہ عظمت کیسے عطا ہوئی؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو قربان کیا, آپ کے لیے بڑی بڑی قربانی دے دی. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے میں بیٹھی ہوئی اور مدینے کی زمین میں تھرتھراہٹ ہوئی. پوچھا یہ آواز کیسا ہے, یہ تھرتھراہٹ کیسی ہے؟ جواب ملا کہ آج عبد الرحمن ابن عوف جو اللہ کے رسول کے لیے, اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہوئے اپنی جان, اپنا مال, اپنی اولاد, ہر چیز کو قربان کر کے آیا تھا, وطن سے بے وطن ہوا تھا, بیوی بھی چھن گئی تھی, مال بھی چھن گیا تھا, پھر اللہ نے اس کو دنیا میں ہی اتنا بڑا انعام دیا, آج اس کی تجارت کا قافلہ آیا ہے اور اتنی تعداد میں اونٹ ہیں کہ جب وہ سارے زمین پر پاؤں مارتے ہیں تو زمین کے اندر تھرتھریشت پیدا ہو جاتی ہے, زمین تھرتھرا اٹھتی ہے. مومنوں کی ماں, کفار کی ماں نہیں, مومنوں کی ماں. مومنوں کی ماں کہتی ہے عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن یہ چھلانگیں مارتا ہوا, مسکراتا اور ہنستا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. کسی نے جا کر فوراً ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ورضا کو یہ خبر دی, وہ دوڑتے ہوئے آئے, کہنے لگے اے ماں تو نے یہ جملے کس سے سنے؟ کہا مجھے یہ جملے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے کہ عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن یہ چھلانگے مارتا ہوا, مسکراتا اور ہنستا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. رونے لگے کہ میرے نبی نے اتنی بڑی گارنٹی دی میرے بارے میں. جواب میں کہتے ہیں اماں جان آپ گواہ ہو جاؤ, میں نے نبی کی اس حدیث کو سن کر شکرانے کے طور پر یہ جتنا قافلہ اونٹوں کا میں لے کر آیا تھا سارا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. یہ ایمان کا جزء ہے ان اصحاب کرام کی محبت. اور کیوں نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو ان سے بغض کرے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. پھر وہ ڈر جائے کہ اللہ ان سے انتقام لے. جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے رسول اللہ سے محبت کی, اور جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, اور جو رسول اللہ اور اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے آ کر پوچھا متى الساعة قیامت کب آنی ہے؟ آپ نے پوچھا ما اعددت لها, تو نے اس قیامت کے لیے ما اعددت لها تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا اور تو کوئی خاص تیاری نہیں, لیکن ایک عمل ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر خوش ہو جا, قیامت کے دن تو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے رسول اللہ سے محبت کی, اور جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ قیامت میں اپنے نبی کے پڑوس میں ہوگا. اور جس نے صحابہ سے دشمنی کی, صحابہ سے بغض رکھا, صحابہ کو گالیاں دی اس نے محمد کو گالیاں دی, اور جس نے محمد کو گالیاں دی اس نے محمد کے رب کو گالیاں دی. پھر وہ ڈر جائے کہ اللہ اس سے دنیا میں بھی انتقام لے, اللہ اس سے آخرت میں بھی انتقام لے. جیسے ابتدا میں نے جو آیت پڑھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین ما جشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ اصحاب کرام کی شان اور فضل میں ایک عظیم آیت ہے کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں, ان کی مثال کتنی عجیب ہے. كزرع اخرج شطئه فآبره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. اللہ نے اصحاب کرام کی مثال کھیتی کی تھی, کسان کی جب کھیتی لہراتی ہے سرسبز کھیت اس کا نظر آتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے, اور جو اس کسان کا دشمن ہوتا ہے اس سے حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے دشمن کی کھیتی کو دیکھ کر جل جاتا ہے. اللہ نے نبی کے ساتھیوں کی مثال کھیتی کی دی, اور جو نبی کے اصحاب کو برا بھلا کہے, اس کے ساتھ بغض رکھے, ان کے ساتھ عداوت رکھے, ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ, یہ کافر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھ کر غیظ و غضب کھاتا ہے, ان پر تہمتیں لگاتا ہے, ان پر الزام ترازی کرتا ہے, تبرہ کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے, یہ حقیقت کے اندر کافر ہے. ہمارا موضوع جو پچھلے کچھ درسوں میں چلا شیعت کے حوالے سے, جس میں ہم نے پہلی گفتگو شیعت اور توحید ربوبیت کی, پھر شیعت اور توحید الوہیت اسماء صفات کی, اور تیسرا درس ہمارا ہوا تھا شیعت اور قرآن حکیم پہ. آج چوتھی گفتگو ہو رہی ہے اللہ کی توفیق سے کہ شیعت اور اصحاب کرام. اصحاب کرام کا مقام قرآن و سنت میں بھرا پڑا ہے. اگر صحابہ کی فضیلت کو لے کر بیٹھ جاؤں, رات پر رات گزر جائے, دن پر دن گزرتے جائیں, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم صحابیوں کی فضل اور شان میں جو احادیث وارد ہے وہ ختم نہ ہے. میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں, حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں, لیکن یہ جو عمر ہے, لو کان بعدی نبیا لکان عمر, اگر اللہ نے نبوت کو زندہ رکھنا ہوتا تو عمر ابن خطاب کو نبی بنا کر بھیجتا. لیکن شیعت جس طرح اللہ کی توحید پر حملہ کرتی ہے, ایسی مشکل کشا کہہ کر, علی حاجت روا کہہ کر, نادی علی مظہر العجائب تجده عونا لك فی النوائب کل ہم وغم فینجلی بولایتک یا علی, یہ نعرے لگا کر اللہ کی توحید ربوبیت پر, الوہیت پر, اسماء صفات پر ڈاکے ڈالتی ہے. جس طرح عبداللہ ابن سبا الیہودی یمنی نے اور اس کی ذریت نے توحید پر ڈاکہ ڈالا اور توحید کو بگاڑنے کی کوشش کی, یہ نعرہ لگا کر کہ علی علی نہیں, علی الہ ہے, علی کے اندر اللہ حلول کر چکا ہے, قرآن پر حملہ کیا کہ قرآن جھوٹا قرآن ہے, اصل قرآن 17,000 آیات میں ہیں. اسی طرح بالکل بعینی ہی شکریہ ایک اور حملہ اللہ کی توحید ربوبیت الوہیت اسماء صفات کے بعد, قرآن کو جھوٹا کہنے کے بعد شیعت کا اگلا حملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر ہوتا ہے. کیوں؟ توحید کو بگاڑ دیا, قرآن کو جھوٹا کہہ دیا, لیکن اب ایک جماعت ہے جس نے اسلام پر پریکٹیکل عمل کر کے دکھایا. اگر اس جماعت کو کافر قرار دے دیا جائے, اگر اس جماعت کو جھوٹا قرار دے دیا جائے, اگر اس جماعت کو مرتد قرار دے دیا جائے, تو اسلام کا پورا کا پورا پلان ختم ہو جاتا ہے, پورے کے پورے اسلام کا بستر ڈول کر دیا جاتا ہے. نہ اللہ کی توحید باقی رہی, نہ قرآن حکیم کی چڑھائی باقی رہی, اور نہ ہی اس قرآن پر سب سے پہلی جماعت جس نے عمل کیا تھا ان کا ایمان باقی رہا, تو اسلام ہی ختم ہو گیا, اسلام ہی مٹ گیا. شیعہ مذہب کا بہت بڑا عالم تستوری اپنی کتاب احقاق الحق میں لکھتا ہے کما جاء موسى للہدایا, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے آئے, وہدا خلقا کثیرا من بنی اسرائیل, اور بنی اسرائیل کی بہت بڑی ایک جماعت خلق کثیر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہدایت یافتہ ہوئی. لیکن فرتدوا فی ایام حیاتہ ولم یبقا فیہم احد علی ایمانہ سوا ہارون علیہ السلام. لیکن یہ جو موسیٰ پر ایمان لے کر آئے تھے بنی اسرائیلی, یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی مرتد ہو گئے, کافر ہو گئے, کوئی ایک بھی نہ بچا سوائے ہارون علیہ السلام. کذالک اسی طرح جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ بھی نبوت اور رسالت لے کر آئے, وہدا خلقا کثیرا, اور بہت مخلوق کو راہ ہدایت دکھایا, ہدایت یافتہ ہوئے. لیکن سنیے شیعت کے کفر پر, شیعت کے دجل کا ایک تیر اصحاب کرام پر گرنے لگا ہے. اپنی بیٹیوں کی باہیں شیعوں کے ہاتھ میں دینے والے مسلمانوں, ان کا نکاح ان کفار سے کرنے والوں, عاشورے کے دن ان کے گھر کے پکے ہوئے حلیم دودھ سبیل حسین کے نام کو رواداری میں گھر رکھ لینے والوں کے برادری ناراض نہ ہو جائے, پڑوسی ناراض نہ ہو جائے, دوست ناراض نہ ہو جائے. ان کے پاس یہ کہ مجلس کو اس لیے اٹینڈ کرنے والوں کہ ہماری سسرال میں سے رشتے داریاں نکلتی ہیں, یہ رواداری ہے, یہ رواداری ہے. تم مسلمان ہو کر رواداری کے اندر ان کے کفر کا ساتھ دیتے ہو اور یہ اپنے کفر میں کتنے ننگے ہیں. ذرا اگلا جملہ سنو, لیکن بعد وفاتہ ارتدوا علی اعقابہم والعیاذ باللہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ فوراً اپنی ایڈیوں پر واپس پلٹ گئے, مرتد ہو گئے, کفار ہو گئے, ان میں سے کوئی مسلمان نہ بچا. یہ کہیے کلینی نے اپنی کتاب کافی میں, عیاشی نے اپنی تفسیر میں, اور ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار میں بیان کیا. محمد بن علی باقر رحمہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا, یہ ان خبیثوں کے خباثت کی اپنا غزل ہے کہ ان کے جھوٹی روایت لگانے کا کہا. کان الناس اہل عزۃ بعد النبی الا ثلاثہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو کر کافر ہو گئے تھے لیکن تین باقی بچے تھے. یہی عقیدہ صرف انہی کی ان چند کتابوں کے اندر نہیں بلکہ یہ میرے ہاتھ کے اندر ان کی باقی کتابیں ہیں جن کے صفحات میں آپ کو سناتا جاتا ہوں, جہاں پر یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر ان میں سے کوئی باقی نہ رہا. یہ الانوار النعمانیہ نعمت اللہ الجزائری کی کتاب ہے جو ایران سے تبریز سے چھپی ہوئی ہے, اس کا صفحہ نمبر 81 ہے. اس سے لکھتے ہیں کہ قال علیہ الصلاۃ والسلام, ان کے امام نے کہا, ارتد الناس, لوگ مرتد ہو گئے سب کے سب, بعد النبی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, الا اربع, لیکن چار مسلمان رہے. اب وہ چار کو ذرا گننا کون ہے, سلمان, ابو ذر, مقداد و عمار. سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, مقداد اور عمار بن یاسر, یہ چار مسلمان رہے, باقی سب کافر ہو گئے. ظالموں, عبداللہ ابن سبا الیہودی کی ذریت, یہ زہر میں بھرا ہوا تیر مارنے سے پہلے ذرا یہ تو سوچا ہوتا کہ ان چار کے اندر علی کا نام ہے, کیا وہ رسول کے صحابی نہیں تھے؟ ان چار کے اندر حسن کا نام ہے, حسین کا نام ہے, ان چار کے اندر فاطمہ کا نام ہے, مسلم بن عقیل کا نام ہے, عباس کا نام ہے, آنندار کا نام ہے. تم نے کتنا بڑا کفر کا تیر مارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی کمائی آپ کی آنکھیں بند ہونے کے فوراً بعد ختم ہو گئی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر لوگوں کے جمع کثیر کو دیکھتے ہیں, اصحاب کرام کے جمع کثیر کو دیکھتے ہیں, اور اللہ عز و جل کی طرف اپنے چہرے کو بلند کر کے اللہ مالک کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, اے اللہ جو تو نے ذمہ داری مجھے دی تھی, اپنے اصحاب سے پوچھتے ہیں, اے میرے صحابہ کیا میں نے وہ ذمہ داری ادا کر دی؟ صحابہ نے کہا, نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی, آپ نے پوری شریعت, اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی پوری کی پوری امانت, اس حق کو ادا کر دیا. اللہ کے نبی اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کر کے کہتے, یا ربی فشہد, اے اللہ تو گواہ ہو جا, جو شریعت, جو دین, جو قرآن, جو حدیث, جو زندگی گزارنے کا اصول تو نے مجھے دیا تھا, میں نے پورا کا پورا بعین ہی بغیر کسی زیر و زبر کی کمی پیشی کے جیسے تو نے وہ ذمہ داری دی تھی, میں نے اس ذمہ داری کو اس کا حق ادا کر دیا, اور یہ میرے سامنے جمع کثیر ہے مسلمانوں کا. بچھیر نے کتنا بڑا حملہ کیا اہل اسلام کے ان ائمہ پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ستاروں پر, کہ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے, اس فوت ہونے کے ساتھ ہی اللہ کے نبی کے جتنے صحابہ تھے وہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے, ان میں سے کوئی باقی نہ رہا. آئیے میں آپ کو مختلف اصحاب کرام کے بارے میں ان کے اقوال سناتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, کون نہیں جانتا حضرت عائشہ کے مقام اور مرتبے کو, یہ وہ مومنوں کی ماں ہے کہ اللہ کے نبی سے سوال ہوا, اللہ کے نبی پوری کائنات میں سب سے زیادہ پیار آپ کس سے کرتے تھے؟ کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. کہا مردوں میں کس سے پیار کرتے ہو؟ کہا عائشہ کے باپ ابو بکر سے. رضی اللہ عنہ وارضہ. یہ اللہ کی وہ بندی ہے جس کی برات کے لیے اللہ عز و جل نے رہتی دنیا تک قیامت تک قرآن حکیم کی آیات بنا دی, جو اللہ کے نبی کی سب سے پیاری, سب سے چہیتی, سب سے لاڈلی, جس کے حجرے کے اندر اللہ کے نبی دفن ہوئے, وفات کے وقت جس کے سینے کے سامنے کے نبی نے اپنے مقدس مطہر پیارے چہرے کو اور سر کو لگایا ہوا, جس کا چبایا ہوا مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحے میں چبایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی میری خوش نصیبی ہے, میرے دن, میری باری والے دن میرے گھر کے اندر میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے میرے منہ میں سے نکلا ہوا مسواک جس کو میں نے چبایا, جس میں میرا تھوک تھا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک منہ کے اندر ڈالا اور اس کو چبایا. یہ وہ عظیم مومنوں کی ماں جس کے امت پر بڑے احسانات ہیں. پانی نہ ہو مٹی سے تو یہ ان کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ اسی کی وجہ سے نازل ہوا. جبرائیل قرآن لے کر آتا تو پہلے حضرت عائشہ کو سلام کہتا, پھر رب کا اپنا قرآن سناتا. لیکن آئی شیعت اسی مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتی ہے, وہ کہتی ہے کہ عائشہ اہل جہنم میں سے ہے, اور مومنوں کی ماں کو اپنی گمراہ کن کتابوں کے اندر ام شرور لکھتے ہیں کہ یہ فتنے کی ماں ہے اور شفانہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں. شیعت کے ایام کے امام بیاضی نے اپنی کتاب صراط مستقیم, حالانکہ یہ ظالم صراط مستقیم کا معنی نہیں جانتا, صراط مستقیم تو سیدھی راہ کو ہے, اس کی کتاب جو حقیقت میں صراط مستقیم نہیں بلکہ صراط الجحیم ہے, جہنم کے راستے دکھاتی ہے, اس کتاب کے اندر لکھتا ہے. اور یاسی نے اپنی تفسیر کے اندر, اور مجلسی نے بحار الانوار میں, اور بحرانی نے اپنی کتاب برہان میں جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نیت کرتے ہوئے لکھا ہے. جعفر صادق اس روایت سے بری ہیں, ان کے کفر سے بری ہیں, ان کے ایمان سے بری ہیں کہ انہوں نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا, کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے سوروس مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا. یہاں وہ کیسا ہے کہ یہاں مراد عہد کر کے توڑنا ہے, یہاں سے مراد جو ہے وہ عہد کر کے توڑنا ہے قرآن کی آیت کے مطابق. لیکن شیعہ مولوی کہتا ہے کہ اس سے مراد وہ عورت جو مثال بیان کی گئی ہے وہ عائشہ کی ہے, کہ پہلے وہ ایمان لے کر آئی پھر اس نے اپنے ایمان کو توڑ دیا. اسی طرح شیعت ام المؤمنین کے بارے میں عقیدہ رکھتی ہے کہ اس کے لیے جہنم میں خاص دروازہ ہوگا وَلَعْيَادُ بِاللَّهِ, جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگی. نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. شیعت کے سب سے بڑے گرو گھنٹال عیاشی نے اپنی تفسیر جلد نمبر 2 صفحہ 243 پر لکھا ہے جعفر صادق کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہوئے کہ انہوں نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں کہا لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ, کے جہنم کے 7 دروازے ہیں. تو جعفر صادق نے کہا وَالْبَابُ السَّادِسُ لِعَسْكَرٍ, کہ چھٹا جو باب ہے یہ عسکر کے لیے ہے. اور یہ اشارہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی, جیسا کہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں لکھا ہے کہ عائشہ جس اونٹ پر سوار ہوا کرتی تھی اس اونٹ کا نام عسکر تھا. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو چھٹا دروازہ ہے جہنم کا, اس میں سے عائشہ اپنے عسکر اونٹ پر بیٹھ کر جہنم کے اندر داخل ہوں گی. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ پیار مجھے عائشہ سے ہے, جس کی برات میں اللہ کا قرآن نازل ہو, جس کا چبا ہوا مسواک نبوت چبائے, جس کے گھر میں نبوت دفن ہو, جس کی چھاتی سے تیغ لگا کر آخری سانس لے. یہ کفار اس مومنوں کی ماں پر کیسے برستے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کا ایک خاص دروازہ ہے اور وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر اس جہنم کے اندر داخل ہوگی. لعنت اللہ علی الظالمین. اسی طرح ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما, ان کے بارے میں قرآن اور احادیث بھری ہوئی ہیں, ان کے فوائل کے اندر, ان کے ایمان کے اوپر. ابو بکر سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. اللہ کے نبی نے جب معراج کا واقعہ بیان کیا ابو جہل دوڑتا ہوا گیا اور کہتا ہے کہ اے ابو بکر, کیا کوئی بندہ رات کے ایک پہر کے اندر بیت المقدس جا سکتا ہے؟ کہا نہیں. وہاں سے آسمانوں پر جا سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا جنت جہنم کی سیر کر کے واپس آ سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا تجھے پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا؟ کہا کس نے کیا؟ کہا یہ دعویٰ محمد رسول اللہ نے کیا. تیرے رسول نے, تیرے قائد نے یہ کہا ہے کہ میں رات کے ایک پہر میں مکے سے بیت المقدس گیا, بیت المقدس سے آسمانوں پر گیا, جنت اور جہنم کو دیکھا, انبیاء سے ملاقات کی, واپس لوٹ آیا. ابو بکر قربان جاؤں تیری صداقت پر, قربان جاؤں تیری محبت پر, قربان جائے میرے نواب تیری جوتیوں پر. تو یہ سننے کے فوراً بعد کہ یہ جملے رسالت کی زبان سے ادا ہوئے ہیں, پوچھتے ہیں ابو جہل کیا تو نے میرے رسول اللہ سے سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے خود سنا ہے. اور ابو جہل خوش ہو رہا ہے کہ میں نے محمد کے ایک ساتھی کو توڑ دیا. فوراً کہتے ہیں اللہ کی قسم محمد نے جو کہا ہے سچ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا, میرے نبی غلط بات نہیں کہہ سکتے, نبی نے جو کہا ہے سچ کہا. فوراً کہتا ہے اے ابو بکر کیا عقل اس کو مانتی ہے؟ کہا عقل مانے یا نہ مانے, ابو بکر کا ایمان مانتا ہے کہ محمد کی زبان سے جو نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچ نکلتا ہے. یہی ابو بکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے, جہاد کے لیے مال کی اپیل کی تو اپنے گھر کی ایک ایک چیز سمیٹ کر لا کے رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دی. آپ نے پوچھا کچھ گھر بھی چھوڑا؟ کہا ایک آپ کی محبت کو چھوڑا اور ایک آپ کے رب کی محبت کو چھوڑا, باقی سب کچھ مال آپ کے قدموں میں نشاور ہے. یہی وہ ابو بکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار حرم کے اندر مار رہے تھے, یہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا اتقتلون رجلا, تم اس بندے کو مارتے ہو, ان یقول ربی اللہ, اس جرم کی بنا پر یہ کہتا ہے میں لات و منات کو مشکل کشا نہیں مانتا, میں عزا کو مشکل کشا نہیں کہتا, میرا رب میرا مشکل کشا, میرا حاجت روا, میری ڈگری بنانے والا وہ ایک ربی اللہ, وہ عرش والا رب ہے. لوگوں نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا اور ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا, اتنا مارا اتنا مارا, بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے, قبیلے والے اٹھا کر پکڑے آئے, پانی کے چھینٹے مارے گئے, ہوش میں آئے. قبیلے والوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے. کہا جان تو نکل سکتی ہے لیکن اپنے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. ناراض ہو کے سب چلے گئے, ماں کیا لے کر آئی کچھ کھا لے. ظالموں نے اتنا مارا ہے کہ اتنا چہرہ سوج چکا ہے, چہرے کے خد و خال بھی غائب ہو چکے ہیں, اتنی سوچ چل چکی ہے, کچھ تو پی لے کچھ تو منہ میں ڈال لے. کہا ماں اللہ کی قسم جب تک اپنے نبی کے چہرے کی زیارت نہیں کرتا اس وقت تک مجھ پر کھانا پینا حرام ہے. یہ وہ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ. یہودیوں کے قبیلے سے گزر رہے, ان کے محلے سے گزر رہے, ایک یہودی اللہ عز و جل پر بہت بار کہ اللہ فقیر ہے, ہم اغنیا ہیں, اللہ ہم سے صدقے اور زکات اور خیرات مانگتا ہے. یہ اللہ کا مواحد بندہ کھڑے ہو کر اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں. وہ قصہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ مانگتے ہیں. اب بکر کی گواہی دینے والا, اس کی صداقت پر مہر لگانے والا دھرتی کے اوپر کوئی نہیں ہے. اللہ عز و جل اپنے عرش پہ ابو بکر کی صداقت کی گواہی اتار دیتا. یہ عظیم شان والے عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ, وما ادراک ما عمر, یہ ظالم, یہ یہودیت کے لطفے, یہ خمینی کی اولاد, فاروق اعظم کی شان کو کیا جانے, جس کے لیے رو رو کر رسول اللہ نے دعائیں کی, اے اللہ اگر اسلام کی عزت چاہتا ہے مجھے ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے. یہ وہ عمر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کی سیر کی, مجھے ایک بہت خوبصورت محل نظر آیا. ابراہیم سے پوچھا کس کا گھر ہے؟ کہا آپ کے امتی, آپ کے صحابی عمر ابن خطاب کا گھر ہے. اے عمر میرا جی چاہا کہ اس گھر کو اندر سے بھی دیکھوں لیکن تیری خیرت کو یاد کیا کہ تو بڑا غیور ہے, میں اس گھر کے اندر داخل نہ ہوا. وہ عمر کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے خواب میں دودھ کا پیالہ دیا گیا, میں نے اس دودھ کو پی لیا اور جو دودھ باقی بچا وہ دودھ میں نے فاروق اعظم کو پلایا. وہ عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ ام المومنین کہتی ہیں قرآن اترتا تو ہمارے بھی سر پر تھا, لیکن اترتا عمر کی وجہ سے تھا. اسی عمر نے کہا تھا اللہ کے نبی ان بدر کے قیدیوں کو ان سے جزیہ نہ لو, ان کی گردنیں کاٹو. کہ عمر نے کہا بھائی اس کے رب نے کہا. اور تھوڑی ہی دیر بعد دیکھا اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں, ابو بکر بھی رو رہے ہیں. عمر دوڑتے ہوئے گئے, ما یبکی کا یا رسول اللہ, کس نے رلایا آپ کو؟ کہا عمر اللہ کے آسمان سے عذاب اتر آیا تھا اور اگر اس زمین پر اتر آتا سوائے تیرے کوئی نہ بچتا, جو تم نے مشورہ دیا تھا وہی میرے مالک نے فرمایا. یہی وہ عمر ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ابن خطاب نبی بن کر آتا. یہی وہ عمر ہے جس نے کہا تھا اللہ کے نبی شراب کو حرام قرار دے دو. آپ نے کہا اللہ نے حرام قرار نہیں دیا, فوراً اس کے حرمت کا حکم آ گیا. یہی وہ عمر ابن خطاب ہے جو کہتے ہیں اللہ کے نبی پردے کو فرض قرار دے دو, عورتیں بے پردہ ہو کر باہر آتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے فرض قرار نہیں دیا, اس کی فرضیت کے احکام اتر آئے. یہی وہ عمر ابن خطاب ہے اللہ کے نبی کو کہتا ہے جی چاہتا ہے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر میں دو نفر ادا کر لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتا ہے, آسمان سے اللہ حکم اتار دیتا ہے کہ مومنوں جب تم طواف کرو, جب تم عمرہ اور حج کرو تو مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے دو نفل ادا کیا کرو. اتنی عظمتوں والے, اتنی شانوں والے شیخین ابو بکر عمر. لیکن آئیے ان سے شیعت کا کفر. شیعت ابو بکر عمر پر لعنت مارنے جانتی ہے. ان کے ہاں ایک دعا سن میں قریش کے نام سے مشہور ہے, قریش کا بت جس میں ابو بکر پر لعنت اور گالیاں دی گئی ہیں, جس کو ملا باقر مجلسی ملعون نے اپنی کتاب بہار الانوار مجلد 85 صفحہ 260 باب نمبر 33 اور روایت نمبر 5 میں بیان کیا ہے, جس کو ہم اہل سنت کی آنکھیں کھولنے کے لیے دہراتے ہیں. اہل سنت تم رواداری میں مارے جاتے ہو, ان کے تعزیے کے ساتھ نکلتے ہو, ان کے علم کے ساتھ نکلتے ہو. یہ گھوڑوں کے پجاری اور تم بھی ان کے گھوڑے دیکھنے کے لیے نکلتے ہو. یہ حسین کے نام کی سبیل لگاتے ہیں اور تم بھی دودھ پی لیتے ہو. نظر اللہ نیاز حسین کا نام لینے والا فقیر دکان سے چندہ لینے آتا ہے, تم بھی اس کے کشکول میں ڈال دیتے ہو. محرم کے اندر تم بھی سیاہ کپڑے پہن لیتے ہو, تم بھی مارکیٹوں کو بند کر دیتے ہو, ان کے غم کے اندر شامل ہوتے ہو. ان کے کفر کو دیکھو, یہ اللہ کی توحید کے باغی ہے, محمد کی رسالت کے باغی ہیں, رب کے سچے قرآن کے باغی ہیں, اور اس قرآن پر عمل کرنے والی پہلی جماعت کو کفار سمجھتے ہیں. آؤ ذرا سنو, یہ کہتا ہے اللہم لعن صنم القریش, اے اللہ تو لعنت کر قریش کے بتوں پر, اور ان سے مراد ابو بکر عمر, وتابوتہما وابنتہما, اور ان کی بیٹیوں پر لعنت کر, یعنی ابو بکر کی بیٹی عائشہ پر اور عمر کی بیٹی حفصہ پر. الذین خالف امرک وانکر وحیک, جنہوں نے ابو بکر عمر نے عائشہ اور حفصہ نے تیرے حکم کی مخالفت کی, تیری وحی کا انکار کیا, وجاہد انعامک وعطایا رسولک تیرے رسول کی نافرمانی کی, وقالب دینک تیرے دین کو تبدیل کیا, وحرف کتابک تیرے قرآن کو تبدیل کر دیا, وعطل احکامک تیرے احکامات کو معطل کر دیا, وعطل فرائضک تو نے جو فرائض فرض کیے تھے اس کو معطل کیا, والحد فی آیاتک وعاد یا اولیائک تیری آیات میں الحاد کیا, تیرے اولیاء سے دشمنی کی, وخرب بلادک تیرے ملکوں کو تیرے بلاد کو خراب کیا, وافسد عبادک تیرے بندوں میں فساد کو پھیلایا. اللہم اے اللہ العنہما وانصارہما, اے اللہ تو لعنت کر ان پر, یعنی ان صحابہ کرام پر, ابو بکر عمر پر, عائشہ اور حفصہ پر, اور ان کے مددگاروں پر نے نبوت کے گھر کو برباد کیا. ورعیاذ باللہ, ورعیاذ باللہ, یہ سب گالی ابو بکر عمر عائشہ اور حفصہ کو. مزید لکھتا ہے وہ اخلا, اور انہوں نے چھینا منبر, منبر کو من وصیہ ہی, اللہ کے نبی کے وصی سے یعنی علی سے, وارثی ہی اور اس کے وارث سے, اور نبوت سے جھگڑا کیا, واشرک بربہما, اور ان دونوں نے اپنے رب کے ساتھ شریک کیا, شرک کیا اپنے رب کے ساتھ, ان دونوں نے بڑے بڑے گناہ کیے. فخلدھما فی سقر, ان کو ہمیشہ کی جہنم کے اندر ڈال. وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تضر, یہ ابو بکر عمر عائشہ اور حفصہ کو شبیہ خیالیاں دے رہی ہے. ان اس دعائے سنہ قریش کی شیعہ علماء نے کئی شرح لکھی ہیں جس کی تعداد 10 کے قریب ہے. ایک شرح الكفهمی نے اپنی کتاب بلد الامین میں، اور امام کاشانی نے اپنی کتاب علم الیقین میں، اور النوری الطبرسی نے اپنی کتاب فصل الخطام میں، والطهران الحائری میں اپنی کتاب مفتاح الجنان میں، والکرکی میں نبحات اللاہوت میں، اور ملا باقر مجلسی ملعون نے اپنی کتاب بحار الانوار میں، اور تسطری نے احقاق الحق میں، اور الحائری نے اپنی کتاب الزام الناصر کے اندر، اور یہاں ناصر سے مراد سنی ہے، اس کفریہ دعا کے فوائد اور معاف بھی بیان کیے. آئیے سنیے کہ ابو بکر و عمر، عائشہ اور حفصہ پر لعنت کرنے والے اس لعنت بھری دعا کے اندر ان ظالموں نے اپنے عقیدے کے مطابق کتنا دل و ثواب رکھا ہوا ہے. حفصہ پر لعنت، جس حفصہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ناراضگی ہوئی، جب راجی وہی لے کر آئے اور پہلا جملہ یہ کہا، اے اللہ کے نبی حفصہ سے رجوع کرے، حفصہ سے رجوع کرے. کیوں؟ انہا قوامتن صواما، یہ راتوں کو رب کے لیے جا کر قیام کرتی ہے، اور جن کے اندر رب کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھتی ہے، اور یہ جنت کے اندر اللہ نے آپ کی بیوی مقرر کر رکھی، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے، اس سے ناراض نہ ہوئیے. لیکن یہ ظالم اسی حفصہ پر لعنت کرنے کا ثواب بیان کرتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ اس سن میں قریش دعا کو پڑھا، اس کو 70,000 نیکی ملتی ہیں. غور کریں، ابو بکر کو گالی دینے والے کو 70,000 نیکیے، عمر کو گالی دینے والے کو 70,000 نیکیے. میں کہتا ہوں ابو بکر عمر کو گالی دینے والوں، اگر گالیاں دینی ہے تو اپنے اس بےمان بارو امام کو دو جس کا وجود دنیا کے اندر نہیں ہے، اس خبیث امام کو دو جو اس دھرتی پر موجود نہیں ہے، کیونکہ تمہارا 11واں امام تو لاولد تھا، اس کی تو اولاد ہی نہیں تھی. جب اس کی اولاد نہیں تھی تو یہ خبیث پیدا ہی نہیں ہوا، جب یہ پیدا نہیں ہوا تو اس ظالم کو جس کو تم نے یا قائم آل محمد کا نام دے رکھا ہے، اس شیطان اور لانتی کو گالیے دینا تو اجر و ثواب کا کام ہے، کیونکہ تم نے اس کے جو مناقب بیان کیے وہ آگے آئیں گے، ان مناقب کو ہم بیان کریں گے. جس نے اس دعا کو ایک دفعہ پڑھا، اللہ اس کو 70,000 نیکیاں دے گا، 70,000 گناہ معاف کرے گا، 70,000 درجے بلند کرے گا، اور اس کی 70,000 حاجتیں پوری ہوں گی. یہ شیعہ کی کتاب ضیاء الصالحین صفحہ نمبر 513 پر موجود ہے. مزید کہتے ہیں یہ خبیث، جس نے صبح کو ابو بکر عمر پر لعنت کی، اس کے ذمہ شام تک کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور جو شام کو لعنت کرے گا صبح ہونے تک، اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے پاکستان ہی نہیں، دنیا میں جہاں بھی بازار حسن بازار گناہ آباد ہیں، وہ انہی کافروں کے نام سے آباد ہیں، کیونکہ ان کے مولویوں نے ان کو یہ ایک انداز سکھا دیا ہے کہ تم محمد کے ساتھ پر لانتے کرتے رہو اور اپنی ٹانگیں گاہکوں کے لیے اٹھائے رکھو، بدکاری کرتے رہو، زنا کرتے رہو، بازار حسن کو آباد رکھو، کنجر خانوں کو آباد رکھو، کیونکہ تم نے ابو بکر عمر پر لعنت کی ہے. اب تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں، تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں، کیوں؟ تم نے ایک بہت بڑا عمل کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ عمل انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو گالیے دی اس نے مجھے گالیے دی، جس نے مجھے گالیے دی اس نے اللہ عز و جل کو تنگ کیا، اور جس نے اللہ عز و جل کو تکلیف دی وہ تیار رہے کہ اللہ اس پر انتقام لینے کے لیے قادر ہے ہر لحاظ. یہ حضرت عثمان پر تعین کرتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضا، ابو بکر عمر کے بعد عظمت والے شان والے یہ وہ عثمان ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دی، وہ فوت ہو گئی، اللہ کے نبی نے دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دی. ان کی حیا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان، اس سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد اس سے حیا کیوں نہ کروں. صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. مسلمان ہوئے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے، جہاد میں نبی کا ساتھ دینے والے. جب بھی اللہ کے نبی نے مانگا کون ہے مدینے کا یہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کے دے، جنت لے لے، عثمان کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی جنت مجھے دیجئے، میٹھے پانی کا کنواں لیجیے، کون ہے مسجد نبوی کے لیے زمین دے دے، مجھ سے جنت لے لے. جنت کا سودا ہوا، عثمان کھڑے ہو گئے، اللہ نبی کہتی جنت مجھے دیجئے اور یہ زمین مجھ سے لیجئے، کون ہے جو 100 اونٹ اللہ کے لیے جہاد میں دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. نبی مانگتے گئے، عثمان لٹاتے گئے، نبی مانگتے گئے, عثمان لٹائے کھا گئے, یہاں تک اللہ کے نبی منبر سے نیچے اترے, عثمان کے دامن کو پکڑا اور کہا قد قد یا عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. عثمان بس کرو, بس کرو عثمان, بس کرو, آج کے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرو, اللہ نے مجھ سے تمہاری جنت سے وعدہ کر لیا, کوئی عمل اب تمہیں تمہاری جنت سے دور نہیں کر سکتا. کثرت سے روزے رکھنے والے, کثرت سے قیام کرنے والے, کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے, اسی تلاوت کے دوران ہی شہید ہونے والے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بے بہا مرتبہ جنت کی گارنٹی دی. آئیے شیعت حضرت عثمان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتی ہے. عثمان بن عفان شیعت کے نزدیک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر پر نباشد منافقین میں سے تھے. شیعت کے گرو گھنٹال نعمت اللہ جزائری اپنے کتاب انوار النعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ 81 پہ لکھتا ہے, عثمان کان فی زمن النبی علیہ الصلاۃ والسلام ممن اظہر الاسلام. عثمان وہ ہے جس نے نبی کے دور میں اپنے ایمان کو ظاہر کیا لیکن اپنے نفاق کو چھپائے رکھا. شیعہ کے بڑے بڑے شیوخ, بڑے بڑے شیطان اپنے شیعہ حضرات پر واجب قرار دیتے ہیں عثمان سے دعوت رکھنا, اس کی عزت کو اچھالنا, اس کو کافر جاننا. الفرقی ان کے شیخ نے اپنی کتاب نفحات اللاہوت میں لکھا ہے, ان من لم یجد فی قلبه عداوه لعثمان ولم یستحل عرضه ولم یعتقد کفره فهو عدو للہ ورسوله کافر بما انزل اللہ. جو عثمان سے اپنے دل کے اندر بغض نہیں رکھتا, عداوت نہیں رکھتا, اس کی عزت کو حلال نہیں جانتا, اس کے کافر ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتا, وہ کافر ہے, وہ اللہ کا رسول کا دشمن ہے اور اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کا کافر ہے. جس کے دل میں عثمان کی دشمنی نہیں اس کو اللہ کا دشمن کہا جا رہا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے وہ میرا بھی دشمن ہے, وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. شیعت کا عقیدہ سنیے, شیعت کہتی ہے کہ عثمان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صرف کھانا کھانے اور اپنی شہوت کو پورا کرنے کے علاوہ کوئی کام نہ تھا. جس نے اپنے مال کو لٹایا اسلام کے لیے, اپنی جان کو لٹایا اسلام کے لیے, قرآن کا خادم, مساجد کا خادم, رسول اللہ پر اپنے مال سے پاور کرنے والا, اس کے بارے میں مولوی کلینی کتاب کافی میں علی رضی اللہ عنہ ورضا کے ذمہ جھوٹ منسوب کرتا ہے. علی اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ صاحب تو آپس میں پیار کرنے والے, آپس میں محبت کرنے والے, یہ علی تو وہی ہے جس نے جب عثمان پر گھیراؤ ہوا تو حسنین کو اس کے دروازے پر پہرہ دینے کے لیے بھیجا, جاؤ اپنے خالو کے دروازے پر پہرہ دو. ہر تاریخ عجیب قصہ لکھتی ہے. علی حسنین سے ادب و احترام میں بات کیا کرتے تھے, کبھی بلند آواز سے نہیں بولا کرتے تھے. کسی نے کہا علی اپنے بچوں سے اتنے ادب اور احترام میں بات کرتا ہے, کہا اپنے بچوں سے ادب و احترام میں بات نہیں کرتا, محمد کے نواسوں سے ادب میں بات کرتا ہوں. لیکن جاؤ تاریخ کی کتابوں کو اٹھاؤ, علی نے سب سے پہلے حسنین کے منہ پر جب تھپڑ مارا وہ وہی موقع تھا. یہ عثمان کے دروازے پر پہرہ دینے کے لیے آئے, عثمان نے ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کہا تمہیں تمہارے نانا کے رب کا واسطہ ہے, میرے دروازے پر پہرہ نہ دو, لڑنا ہے تو ایک اللہ عز و جل کے لیے لڑو. یہ واپس لوٹ آئے, حضرت عثمان کے شہید کیا گیا, حضرت علی کو خبر ملی تو اس کے منہ پر تھپڑ مارا حضرت علی نے کہ تم نے اپنے خالو کے دروازے سے تمہیں پہرے کے لیے بھیجا تھا, تم وہاں سے خالی کیوں ہٹے. وہ علی کی طرف جھوٹ منسوب کر کے بھی لکھتا ہے کہ علی نے خطبہ دیتے رہا, سبق الرجلان ابو بکر عمر پہ گزر گئے, وقام الثالث کل غراب پھر تیسرا خلیفہ آیا قبضے کی طرح, ہمتہ بطنہ وفرجہ یا ویحہ لو قطع جناحہ وقطع رأسہ, کہ اس کی ہمت, اس کی پلاننگ, اس کی سوچ, اس کا کردار, بطنہ وفرجہ کھانے کا پیٹ ہو اور اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کے پاس جایا کرتا, بربادی ہو اس کے لیے اگر اس کے پروں کو کاٹ دیا جاتا, اور اس کے سر کو کاٹ دیا جاتا لکان خیر اللہ اس کے لیے یہی بہتر تھا. انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ احکام کرام کے بارے میں شیعہ کے عقیدے, ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں, کوئی ایک نہیں بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ارضا کے بارے میں جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ ان کا امام غائب کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ امام آئے گا اور آخر کیا کرے گا. ذرا آؤ سنیے, یہ کتاب میرے ہاتھ میں تحقیق المتین اردو ترجمہ ہے حق الیقین کا, جس کو ملا باقر مجلسی ملعون نے تحریر کیا. اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ جب بار بار امام غائب جننی کی اولاد وہ خبیث جب نکلے گا, جس کو آج پکارا جاتا ہے یا قائم آل محمد یا صاحب الزمان ادرکنا, وہ باہر آئے گا تو ان کا ایک شاگرد پوچھتا ہے کہ اس نے پوچھا ہے مولا جب ہمارے صاحب الامر باہر آئیں گے کہیں اور بھی جائیں گے؟ اس نے کہا ہاں وہ مدینے جائیں گے, مدینے جب پہنچیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس پہنچیں گے, وہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ لوگوں سے کہیں گے یہ قبر کس کی ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ قبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. وہ پوچھے گا یہ تو میرے جد ہے, ان کے ساتھ جو یہ قبر ہے یہ قبر کس کی ہے؟ جواب ملے گا یہ قبر ابو بکر عمر کی ہے. کہا جائے گا اس قبر کو پھاڑو, ان دونوں قبروں کو پھاڑو, ان کو باہر نکالو. قبروں کو پھاڑا جائے گا, ان کو ایک سوکھے ہوئے درخت سے باندھ دیا جائے گا, لٹکا دیا جائے گا, سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو جائیں گے, ابو بکر عمر کی لاش تر و تازہ نکلے گی. وہ خبیث بارہ امام کتے کی طرف بھونک کر کہے گا کہ اس کے ماننے والے ایک طرف ہو جائیں اور اس کے دشمن ایک طرف ہو جائیں, ماننے والے ایک طرف ہو جائیں گے دشمن ایک طرف ہو جائیں گے. یہ بارہ امام کہے گا کہ سنیو اب بھی ابو بکر عمر سے بیزاری کر دو. وہ کہیں گے نہیں ہم بیزاری نہیں کرتے. تو پھر یہ خبیث ابو بکر و عمر شیخین کے دست اکبر پر جو زندہ بھی رہے تو رسول کے ساتھ اور مرے بھی تو اسی کے ساتھ دفن ہوئے, اس کے جسم مبارک پر درے برسائے گا اور کہے گا دنیا میں جتنا دجل ہوا, دنیا میں جتنا کفر ہوا, دنیا میں جتنا فساد ہوا, ان دونوں کی جڑ یہی ابو بکر و عمر. یہ گالیاں ہیں ابو بکر و عمر کو, یہ ان کے کفر کا تنگ اعلان ہے. میں بارہویں امام کو گالی اس لیے دیتا ہوں, اس خبیث پر لعنتیں اس لیے کرتا ہوں کہ اس نام کی ہستی دنیا میں کوئی نہیں ہے, نہ اس نے آنا ہے نہ اس کا کوئی وجود ہے. یہ ایک ڈرامہ ہے شیعت کا اپنے مذہب کو بچانے کے لیے کہ ان کے مذہب میں امام کا بیٹا امام بنا کرتا ہے. گیارہ تک تو معاملہ چلتا رہا, جب گیارہواں امام لاپرواہ ہوا تو ان کے بڑوں نے بیٹھ کر سوچا کہ اب اس کا بیٹا نہیں, یہ مصیبت تو آئندہ بھی کسی امام کے ساتھ پیش ہو سکتی ہے کہ اس کا رائے نہ ہو. انہوں نے بارہویں امام کو غائب کر دیا, یہ سلسلہ یہی پر بند کر دو, بس اب یہ قیامت کے قریب نکلے گا. جو امام مہدی رحمہ اللہ کا قصہ حدیث میں آتا ہے وہ اور ہیں, ان کا نام محمد ہوگا, وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے, ان کی الگ سی بات ہیں. وہ پیدا ہوں گے ظاہر نہیں ہوں گے, نمودار نہیں ہوں گے, غار میں سے نہیں نکلیں گے, بلکہ باقاعدہ ایک گھر کے اندر پیدا ہوں گے, حسینی گھر کے اندر پیدا ہوں گے, حسنی گھر کے اندر پیدا ہوں گے. وہ الگ ہیں, ان کی تعظیم ہم پر واجب ہے, لیکن یہ بارگاہ امام جس کی نسل ہی جن سے جلتی ہے, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جننی کا بیٹا تھا اس لیے غائب ہو گیا اور چھپا ہوا ہے, تابوت موسیٰ بھی لے گیا, تابوت سکینہ بھی لے گیا, آتم موسیٰ بھی لے گیا, اصلی قرآن بھی اٹھا کر لے گیا. اس کے بارے میں جو من گھڑت قصے ہیں, یہ قصہ اسی کے بارے میں کہ وہ مدینے میں آئے گا اور ابو بکر و عمر کی لاش پر درے برسائے گا. آگے ایک اور عقیدہ سنیے, یہ ان کا قرآن مترجم جس کا حاجی آغا نثار کربلا نے ترجمہ کیا ہے اور چھپا ہے یہ افتخار بک ڈپو کرشن نگر لاہور سے, اس کے اندر وہ حاشیے پر لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی, اس کے گوشت کو بھونا, اور پھر ایک صحابی نے بکری ذبح کی اس کے گوشت کو بھونا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. آپ کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اس وقت میرے ساتھ علی اور فاطمہ حسن حسین بھی ہوتے, مگر اتفاق سے اس وقت ابو بکر و عمر آگے, پھر ان دونوں کے بعد علی پہنچے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی, وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. یعنی بلکہ تم سے پہلے بھی جو رسول اور نبی و محدث گزرے ہیں ان میں سے کوئی کسی نے کوئی آرزو کی تو شیطان نے ان کی آرزو میں کوئی نہ کوئی ٹانگ اڑا دی. یہاں بھی رسول اللہ ظاہر یہ کرنا چاہتا ہے کہ یہاں بھی رسول اللہ نے آرزو کی کاش فاطمہ علی حسن حسین ہوتے تو کہا کہ وہاں شیطان نے ٹانگ اڑا دی. اب اس کے الفاظ سنو اس خبیث ظالم کے, کہتا ہے کہ شیطان نے ان کی آرزو میں کوئی نہ کوئی ٹانگ اڑا لی, جیسے یہاں اس نے اپنے دونوں ایجنٹ ابو بکر و عمر کو بھیجا کہ ابو بکر و عمر جو حقیقت میں شیطان کے ایجنٹ, یہ اللہ کے نبی کے اصحاب کو کہتے ہیں, پھر بھی مروت باقی رہے, پھر بھی رشتہ داریاں باقی رہے, پھر بھی دوستیاں باقی رہے, پھر بھی ان ظالموں کے ہاتھوں کے حلیم تم کھاتے رہو, ان کے تازیوں میں شامل ہوتے رہو, گھوڑے پوجنے والوں کے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے رہو, اس کو مشکل کشا سمجھتے رہو, اس کے پاؤں کی خاک اٹھا کے اپنے زخموں پر ڈالتے رہو, تو پھر بتاؤ کہ تم کس منہ سے مسلمان ہو. ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے, ان کی خباثت میں کوئی شک نہیں ہے, ان کی بدعقیدگی میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کائنات کے افضل ترین انسانوں کو شیطان کے ایجنٹ لکھتے ہیں, یہ کائنات کے افضل ترین انسانوں کو اسی کتاب کے اسی آگے جگہ پر لکھتے ہیں, 576 صفحہ ہے. کتاب کا نام ہے شرار مصطفی شرار ابو لہبی, شیطان کی پیروکار کی دوسری ہستی, دوسرا بندہ جس نے شیطان کی پروری کی. تو کہتا ہے کہ شیطان کے بعد, شیطان کا جو مذہب تھا اس کو قبول کرنے والا سب سے پہلا چیمپئن اول ابو بکر تھا. نعوذ باللہ من ذلک والعیاذ باللہ, نقل کفر کفر نباشی. یہ خبیث اللہ کے نبی کے اصحاب کرام کو یہ گالیاں دے, یہ عائشہ اور معاویہ کو جہنم واصل کرے. اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عمر فاروق اپنی بہن کے پیٹ سے پیدا ہوئے, اب عمر فاروق کے جو والد تھے وہ اپنی بیٹی سے منہ کالا کیا کرتے تھے. یہ میرے ہاتھ میں ان کی کتاب ہے, تنزیہ الانصاف فی شیوخ الاصحاب. اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ خطاب اپنی بیٹی سے بدکاری کرتا تھا اور عمر اپنی بہن کے پیٹ سے پیدا ہوا. متے کی اولاد تو تم ہو, کنجر خانوں کا آباد کرنے والا تو تم ہو, بازار گناہ کے ہیرو تو تم ہو, متے کے لسنس حکومتوں سے جاری تم کرواتے ہو. ایک ہی بچی سے باپ بھی بدکاری کر کے جاتا ہے, بھائی بھی بدکاری کر کے جاتا ہے, بیٹا بھی بدکاری کر کے جاتا ہے, نہیں پتا کہ اس کے نطفے سے جو بچی جنی ہے اسی سے اس کا بھائی آ کر بدکاری کر رہا ہے. ایران کے اندر بدماشی کے اڈے تو تم نے کھولے ہوئے ہیں, اور الزام لگاتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاکیزہ اصحاب پر جن کی قسمیں, جن کی جنتی ہونے کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, جن پر آسمان سے سلام اترتے رہے, جن کی اللہ مالک سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی آ کر پوچھتے ہیں اپنے صحابی سے تو کیا عمل کرتا ہے, کہا اللہ کے نبی بات کیا ہے, کہا جنت میں چل رہا تھا, تیری جوتیوں کی آہٹ مجھے اللہ کی جنت میں آ رہی تھی. اگر اس کفر کو لے کر بیٹھنا چاہوں تو ساری رات گزر جائے. ان خبیثوں کا خبر, ان ظالموں کا ظلم, ان ذلیلوں کی ذلت ختم نہ ہونے پر آئے. لیکن یہ چند عقیدے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جس طرح شیعت توحید پہ ڈاکہ ڈالتی ہے, جس طرح شیعت قرآن پہ ڈاکہ ڈالتی ہے, اسی طرح شیعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پہ ڈاکہ ڈالتی ہے. لوگوں کے سامنے اپنے تقیے کی بنا پر یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو مانتے ہیں, ہم تو اہل بیت کے موحد ہیں, یہ اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں, یہ اہل بیت کے باغی ہیں. اہل بیت گھر والے, اہل گھر, اہل زر زر والا, اہل زمین زمین والے, اہل ثروت مال والے, اہل بیت گھر والے. گھر والوں کے اندر سب سے پہلے گھر والی آئے گی. گھر والوں کا ذکر ہوگا تو عائشہ کا نام آئے گا, گھر والوں کا ذکر ہوگا تو حفصہ کا نام آئے گا, گھر والوں کا ذکر ہوگا تو میمونہ کا نام آئے گا, گھر والوں کا ذکر ہوگا تو ام سلمہ کا نام آئے گا, گھر والوں کا ذکر ہوگا تو خدیجہ کا نام آئے گا, پھر ان کے بعد ان کی اولاد کا نام آئے گا. گھر والے تو یہ ہیں, اور تم محمد کے گھر والوں کو لانتی کہتے ہو, تم محمد کی بیویوں کو کہتے ہو کہ وہ ایکر اونٹ پر بیٹھ کر ان کے لیے جہنم کے دروازے مختص ہو چکے ہیں, جس محمد نے ساری زندگی اس کے بستر پر گزاری, اب وہ بستر والی جہنم کے اندر چلے گی فرعون اور حامان کے ساتھ. تمہارے اس کفر پر بھی اللہ کی لعنت برسے. یہ ڈرامہ ہے, یہ دھوکہ ہے, معصوم سنیوں کے سامنے لیبل ہے کہ ہم اصحاب کرام کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے. ہم صحابہ کو کچھ نہیں کہتے, یہ صرف پٹیا کرتے ہیں, مگر نہ ان کی کتابیں, ان کے دل اصحاب کرام کی نفرت میں بھرے ہوئے, اصحاب کرام کے بغض میں بھرے ہوئے, اور حقیقت میں ان کے بغض کو اپنے دلوں میں سجا کر یہ اپنی سیٹیں جہنم کے درکن ختم کرا چکے ہیں. اللہ ان کافروں کے کفر پر رکھ کی دنیا تک لعنت کرے, اور ہمیں بھی ان کافروں کے کفر سے اس طرح بغض رکھنے کی توفیق دے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ ان کے لیے وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, تمہارے لیے ایک نمونہ ہے ابراہیم کی زندگی میں اور اس کے ساتھیوں کی زندگی میں. اذ قالوا لقومہم, جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا, انا براء منکم, ہم تم سے بری ہیں, ہم تمہارے باغی ہیں, ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم, ہم تمہارے کافر ہیں, منکر ہیں, تم گھوڑے کو مشکل کشا سمجھتے ہو, تم گھوڑے کی خاک کو مشکل کشا سمجھتے ہو, تم حسین کے نام کی سبیلیں دیتے ہو, تم حسین کے نام کے حلیم پکاتے ہو, تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو, تم علی کو اللہ کے اندر اور اللہ کو علی کے اندر حلول کا عقیدہ رکھتے ہو, تمہارے یہ عقیدے کفر کے عقیدے ہیں, تم قرآن کو جھوٹا کہتے ہو, تمہارا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے, تم اصحاب کرام کو جہنمی کہتے ہو, تم خود سب سے بڑے جہنمی ہو, اللہ کی توحید کے دشمن ہو, محمد کی رسالت کے دشمن ہو, رب کے قرآن کے دشمن ہو, صحابہ کی عظمت کے دشمن ہو, اہل بیت کے گستاخ ہو, تمہارے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں, نہ تم سے حلیم لیا جائے گا, نہ تمہاری سبیل میں شامل ہوں گے, نہ تمہارا ناتم اور تاریخ دیکھیں گے, کیونکہ تم کفار ہو, اور تمہارے لیے پیٹنا تو اللہ نے دنیا اور آخرت میں مقدر کر دیا ہے. دنیا میں اپنے سینوں کو خود پیٹتے ہو, اور جہنم کے فرشتے تمہارے انتظار میں ہیں, جو جو مرتے وہاں پہنچو گے. تم دنیا کی لوہے کی زنجیروں سے پیٹتے ہو, جہنم کے فرشتے تمہیں آگ کی زنجیروں سے پیٹیں گے اور آوازیں لگائیں گے, خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ, ان کو پکڑ لو, 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ لو. یہ یا علی مدد کے نعرے لگانے والے, یہ حسین کو مشکل کشا سمجھنے والے, یہ اللہ کی توحید میں شرک کرنے والے, یہ قرآن کو جھوٹا کہنے والے, یہ اہل بیت کو گالیاں دینے والے, یہ سارے قرآن پر لعنتیں کرنے والے, خذوہ, پکڑو ان کو, جکڑو ان کو, 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑو, اس کے کڑے ان کے پاؤں میں ڈالو, چہروں کے بل گھسیٹ کے ان کو جہنم کے اندر پھینک دو, یہ نکلنا چاہیں تو گرز اوپر مار کے اعیدو فیہا, پھر واپس ان کو جہنم کے اندر ڈال دو. اللہ سے دعا ہے اللہ توحید کی غیرت ہمارے سینوں میں پیدا کرے, اصحاب کرام کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا کرے, ہر اس ظالم کے ظلم کو ننگا کر کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے کفر کو سامنے رکھتے ہوئے, ان کو پہچانتے ہوئے, ان سے مکمل برات کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ ان سے رشتہ داریاں ہوں, نہ ان سے محبت ہو, نہ ان سے تعلق ہو, نہ ان سے پیار ہو, کہ اگر ان سے پیار ہوگا تو محمد سے پیار نہ ہوگا, اور اگر محمد سے پیار ہوگا تو ان سے پیار نہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ کسی کافر اور مشرک کے ہاتھ سے شہادت کی موت سے نوازے, اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں, اور اس کے لیے, اس کی توحید کے لیے, اس کے اصحاب کرام کی, اس کے نبی کے اصحاب کرام کی عظمت کو بیان کرنے کے بدلے میں اس دنیا سے اللہ شہادت کی موت دے کر اٹھائے, اس حال میں بلائے کہ ہماری گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کر کے اپنی جنتوں میں داخل فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ شیخ توصیف الرحمن حافظ اللہ کی لائیو گفتگو سن رہے تھے, جس کا ٹاپک تھا شیعہ اور صحابہ کرام. ابھی جو بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اپنے سوال جو ہیں وہ ریڈی کر لیں تاکہ شیخ آپ کے سوالات کے جواب دے سکیں. اپنے ہاتھ ریز کر لیں اور جتنی جلدی ہو سکے اپنے سوالات پوچھ لیں تاکہ زیادہ ٹائم ہم شیخ توصیف الرحمن حافظ اللہ کا نہ لیں. تو اپنی اپنی باری پر آپ لوگ آئیں اور سوال کریں, انشاءاللہ شیخ آپ کو جواب دیں گے. جزاک اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ. شیخ صاحب آپ سے ایک اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین آپ کے علم میں, آپ کی عمر میں اضافہ کرے, آمین ثم آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ شیخ میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ کے کیسٹ سے کافی سنا تھا میں انڈیا میں جب تھا موجود وہاں پر, اور اللہ رب العالمین کہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ کی کیسٹ بھی ماشاءاللہ بہت مشہور ہے, اور میرا خواب تھا کہ آپ سے معراج ربانی سے اور طالب الرحمان صاحب سے ملنے کی خواہش تھی بہت. معراج ربانی سے تو مل لیا ہوں, طالب الرحمان سے یہاں پر بات ہوئی تھی پیل ٹاک میں, اور آپ سے بھی ماشاءاللہ آج آن لائن بات کرنے کا شاید حاصل ہو رہا ہے. شیخ صاحب میرا یہ سوال یہ تھا آپ سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حسن طریقے سے دعوت دو کسی کو بھی, اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں بھی پہلے تبلیغ جماعت میں تھا, ابھی الحمدللہ الحدیث ہوں, اللہ کی توفیق ہے. تو ابھی یہ مجھے لوگ بولتے ہیں کہ حسن طریقے سے دعوت دو اور یہ کرو وہ کرو, ان کو تم اگر کھل کے ان کو بیان کرو گے ان کے جو کفر ہے تو لوگ تم سے بھاگ جائیں گے, دور ہو جائیں گے. تو کیا یہ جو حسن طریقہ ہے کیا صرف مسلمانوں کے لیے بھی آیا ہے, یا جو بھٹک گیا مسلمان ان لوگوں کے لیے بھی آیا ہے, یا صرف کفار کو جو ہندو ہے غیر مسلم ہے ان کے لیے آیا ہے کہ آپ حسن طریقے سے اسلام کی طرف بلائیں؟ اب یہ جو لوگ ہیں خود اسلام میں آ جانے کے داخل ہونے کے بعد یہ کفر اختیار کر چکے ہیں, تو کیا ان کے لیے بھی کیا حسن طریقے سے دعوت دینا کیا ضروری ہے کیا؟ جزاکم اللہ خیر.
اسلام کی دعوت احسن طریقے سے ہی دینی چاہیے, اور احسن طریقے سے کا سب سے پیارا جو آئیڈیل ہمارے سامنے ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہستی ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. احسن طریقے سے یہ مراد نہیں ہے کہ دعوت کو چھپا لو, توحید کو بیان ہی نہ کرو, عقیدوں کو بیان ہی نہ کرو. احسن طریقے سے مراد یہ ہے اپنی زبان کو میٹھا رکھو, اور اللہ کی توحید کی دعوت میں کوئی لوچ, کوئی لچک, کوئی ٹیڑ نہ آئے. یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, نہیں, دو ٹوک بات کرو. اچھا, اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا, کلمہ پڑھ کر, کلمہ گو ہیں, مسلمان ہیں, لیکن وہ نواقض اسلام کے مرتکب ہیں, وہ ایسے عقائد رکھتے ہیں جو عقائد انسان کو مرتد کر کے اسلام سے نکال دیتا ہے, پھر ان کو, ان کے چہرے کو بے نقاب کرنا, ان کے کفر کو واضح کرنا, یہ مسلمانوں پر واجب ہے. دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کی زندگی میں جب کچھ لوگوں نے زکات کا انکار کیا تو انہوں نے کیا کیا, احسن طریقے سے دعوت ہو بس. انہوں نے کہا کہ میں اس سے لڑوں گا جو ایک رسی بھی دیتا تھا اللہ کے نبی کو میں لوں گا. حضرت عمر نے کہا کہ آپ ان سے قتال کریں گے جو نماز پڑھتے ہیں, جو روزہ رکھتے ہیں؟ کہا ہاں, میں ان سے قتال کروں گا جو نماز اور زکات میں فرق کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کے سامنے اسلامی فرقے کے نام سے تعارف حاصل کر چکا ہے, مسلمانوں کے سامنے مسلمان کہلواتا ہے. حقیقت کے اندر یہ مرتد لوگ ہیں جو رب کی توحید کے بھی منکر ہیں, اس کے قرآن کے بھی منکر ہیں, صحابہ کرام پر بھی. آپ تو اتنی بڑی بڑی سنگین گالیاں سن چکے ہو, میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں. کچھ مسلمان بیٹھے ہوئے ایک جنگ سے واپس آ رہے, اور کبار صحابہ کے بارے میں کہنے لگے کہ ہم نے ان صحابہ سے بڑھ کر پیٹو, کھانے میں, باتونی بولنے میں, بزدل لڑائی میں اور کوئی نہیں دیکھا. ایک انصاری نوجوان بھی بیٹھے ہوئے بیچ میں, وہ کہنے لگے کہ حضرت تو جھوٹ بولتا ہے, اور تیری یہ بکواس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی, اور جبرائیل بھی آسمان سے وحی لے کر آگے. تو قرآن پاک کی آیت ہے, اے نبی کو تو ان سے پوچھے کہ تم نے یہ باتیں کیوں کی, تو یہ کہیں گے انما کنا نخوض ونلعب, ہم تو مزاق کر رہے تھے, ٹھٹھا کر رہے تھے, ہنس رہے تھے, ٹائم پاس کر رہے تھے. یہ ہم نے ارادہ تم نہیں کہا, عقیدہ تم نہیں کہا, ہم تو وقت گزاری کے لیے لطیفے سنا رہے تھے, ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے تھے, تو ویسے ہمارے منہ سے نکل گیا. تو قرآن کی آیت ذرا سنیں, لا تعتذروا, اب معذرتیں نہ کرو, اب بہانے نہ بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم, بعد اسلامکم نہیں کہا, جس سے منافقین مراد ہو, بعد ایمانکم, تم ایمان لانے کے بعد نبی کے اصحاب کو گالیاں دے کر ان پر تہمتیں لگا کر کفر کا ارتکاب کر چکے ہو. لا تعتذروا, نہ معذرتیں کرو, قد کفرتم بعد ایمانکم, تم کافر ہو چکے ہو. بلکہ اس سے پہلے آپ نے کہ اب اللہ, اللہ کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ, وہ آیات ہی اس کی نشانیوں کے ساتھ, تم تستہزئون, تم مذاق کرتے ہو. حالانکہ انہوں نے صرف صحابہ کے بارے میں کہا تھا, نہ اللہ کو کہا, نہ قرآن کو کہا, نہ نشانیوں کا, لیکن اصحاب کرام کی توہین کو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ, اس کی نشانیوں آیاتوں کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو, اب معذرتیں نہ کرو, تم کفر کر چکے ہو. ان کے اس کفر کو بیان کیا قرآن نے. تو چونکہ یہ ایک اسلامی فرقے کے نام سے متعارف ہے اس لیے ان کے عقیدے عام مسلمان پر ظاہر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے یہ عقائد ہیں. اس میں فرق کیا جائے گا, ایک ہے مسلمانوں کو سمجھانا, مسلمانوں کے سامنے ان کے چہرے سے نقاب کشائی کرنا, یہ الگ مسئلہ ہے. ایک ہے ایک شیعہ کو خود دعوت دینا. جب ہم شیعہ کو دعوت دیں گے, جب ہمارا مخاطب شیعہ ہوگا, تو ہم اس کو پیار سے محبت سے توحید کی بات سمجھائیں گے, قرآن کی بات سمجھائیں گے. ابھی ہمارے مخاطب شیعہ نہیں ہیں, بلکہ ہمارے مخاطب تو وہ اہل سنت ہیں جو بیچارے ان کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, جن کے سامنے ان کے بد عقیدہ بدنما چہرے پر پردے پڑے ہوئے ہیں, اہل بیت کی محبت کے, حسن و حسین کی محبت کے, علی اور عباس کی محبت کے, ان کو ان کا چہرہ دکھانا مقصود ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سٹیج پر کھڑے ہوئے کافر کافر شیعہ کافر 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 شیعہ کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر نہیں. جب ہماری گفتگو ان سے ہوگی تو ان کو بھی پیار اور محبت سے اللہ کی توحید کی دعوت دی جائے گی. ابھی جو ہمارا لب و لہجہ ہے وہ اپنی سوئے ہوئے سنی مسلمانوں کو جگانے کے لیے کہ تم بیدار ہو جاؤ, ان حدیثوں کے خبث کو پہچان لو, اور ان کے ان باطل عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے ان عقائد کو اپنے دلوں میں اتارو, اپنی اولاد کے ذہنوں میں اتارو, اور پھر ان سے گفتگو ہو تو ان کو بھی سمجھو. جزاکم اللہ.
جی عمر بھائی آپ آدمی مائک میں.
السلام علیکم ورحمۃ برکاتہ. شیخ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ ایک سوال ہے, وہ بہن پوچھ رہی ہے, سوال میں ٹیکسٹ میں یہ سوال تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے رافتوں کا جو عقیدہ ہے وہ مشرکانہ و کفری عقیدہ ہے, لیکن وہ کیا وجہ ہے ابھی تک ہمارے علماء نے جس طریقے سے قدیانیوں کو کافر کھلے عام کہا ہے, اجماع کیا ہے اس مسئلے پہ, اس طریقے سے شیعوں کو کافر کیوں نہیں کہا اس لحاظ سے؟ تو یہ تھا ان کا سوال. جزاک اللہ خیر.
علماء نے ان کے کفر پر ابھی نہیں ابتدا سے ہی کتابیں لکھی ہیں, ان کے کفر کا اعلان کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضہ نے خود ان کے جن شیعوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ علی علی نہیں علی الہ ہے, جو نعرہ آج کل قوالیوں میں چلتا ہے کہ علی دم دم دے اندر, دما دم مسکل اندر, علی دا پہلا نمبر, یہ علی دم دم کے اندر کا نعرہ آج کا نہیں, بلکہ یہ نعرہ تو عبداللہ ابن سبا یہودی کے دور کا ہے. اس وقت بھی حضرت علی نے ان کو جلا دیا تھا. ان کے کفر کا شروع سے لے کے علماء اب تک بیان کرتے ہوئے آئے. ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ ملکی سطح پر وہ قانون کیوں نہیں پاس ہوا, تو ملک کے اندر کون سا اسلامی قانون ہے جہاں یہ قانون بھی پاس ہو, بڑی بڑی سیٹوں پر یہی خبیث قابض ہیں, تو اس کو تو ہم نہ کر سکے نہ کر سکے, لیکن کم از کم ان عقائد کو اپنے دلوں میں اتاریں, اپنی اولاد کو اتاریں, اور پھر اپنے معاملات کو اس کے مطابق ڈیل کریں. واللہ اعلم.
جی مجاہد بھائی آپ آ جائیں مائک میں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر حسین شیخ صاحب, ماشاء اللہ بڑا کھل کے آپ نے بیان فرمایا ہے. اللہ کریم آپ کی عمر میں علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تیرے بھائی نے سوال کیا, اس پہ آپ نے بھی جواب مرمت فرمایا, تو یہ چیز ایک ریلی انہوں نے پوچھا تھا کہ ان شیعوں کو رافضیوں کو حج کی اجازت کیوں ہے, تو تھوڑا سا اس پہ آپ ان کو وضاحت کر دیجیے گا. میرے سوال ہیں چھوٹے چھوٹے دو. ایک تو یہ ہے کہ جن سنیوں کا یعنی رسنت کا نکاح ہو چکا ہے شیعوں رافضیوں کے ساتھ, ان کے لیے شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ نکاح جو ہے وہ جائز ہے اور ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شیعہ یا قادیانی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے میل جول رکھنا یا ان کے ساتھ معاملات کرنا یہ کیسا ہے؟ جزاکم اللہ خیر.
کسی مسلمان سے کسی کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا, کسی کافر کا کسی مسلمان سے نکاح نہیں ہو سکتا, کسی مشرک کا کسی مواحد سے کسی مواحد کا کسی مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. اگر بے علمی میں کسی مسلمان بھائی کا کسی شیعہ عورت سے یا مسلمان بچی کا کسی شیعہ مرد سے نکاح ہوا ہے تو وہ نکاح نہیں زنا ہے, جو ہی اس کو سمجھ آتی ہے وہ اپنی علیحدگی کر لے, کیونکہ وہ کافر سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا. باقی رہا معاملہ لین دین کا, تو کاروباری آپ کو چیز خریدنے جاتے ہیں, کوئی کریانے کی دکان ہے, کوئی جنرل سٹور ہے, وہاں کچھ یا کھڑا ہو کر بیچ رہا ہے, کوئی ایسی چیز جو اوپن نہیں ہے, سیل پیک ہے, تو ان سے لی جا سکتی ہے. جیسے ہم یہودی سے خرید سکتے ہیں, عیسائی سے خرید سکتے ہیں, لیکن پیار و محبت, لین دین, قربت, آنا جانا, دوستی, وہ ان سے نہیں ہو سکتی. واللہ خیر.
جی
سمودی
بھائی آتے ہیں مائک پہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن. نعمان ٹرپل ایکس, آپ ہاتھ اونچا کیجیے, پھر بعد میں آپ سوال پوچھیں, اس طرح آپ مائک نہ چھین لیجیے. ہے جو سوال تھا, اگر وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر وہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں, اس کا نام وکی کر کے نام ہے, وہ یہ سوال اس نے پوچھا تھا کہ سب شیعہ کو کافر قرار دینا جائز ہے یا ان میں سے کوئی جو ہے صرف وہی کافر ہیں؟
یہ عقائد پیش کیے ہیں, یہ عقائد شیعہ کے عقائد ہیں, اور اگر کسی شیعہ کی عقائد نہیں ہے تو وہ برات دکھائے ہمیں کہ ہم ان کے عقائد نہیں رکھتے, ان عقائد کے حامل جو ہیں وہ کفار ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کچھ ہی دنوں میں ایک درس مزید ترتیب دیں گے زیدی شیعہ پر کہ ان کے کیا عقیدے ہیں, وہ اللہ نے چاہا تو ادھار رہا, اسے تفصیل سے پھر اس درس میں بیان کریں گے.
السلام علیکم. سوال کرنا چاہتے ہیں.
بھائی ہم آپ کو مکمل موقع دیں گے, لیکن پلیز آپ دیکھیں کہ روم کے اندر بھائیوں نے ہاتھ ریز کیے ہیں, تو آپ بھی اپنا ہاتھ ریز کر لیں, تو پھر اس کے بعد اپنا سوال کریں. پلیز آپ دو بار جم کر چکے ہیں, وہ بھائی آپ آ جائیں, اس کے بعد انشاءاللہ نعمان بھائی آئیں گے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب. شیخ صاحب ایک سوال تھا جو کہ کانٹیکٹ سے بھاری ہے. ایک بھائی بےچارے دو تین دن سے پریشان ہے, ہمارے سلفی بھائی ہیں وہ پریشان ہے ایک دو دن سے, کیونکہ انہوں نے ایک جگہ نماز پڑھی تھی, غالباً وہ سلفی مسجد ہے, جہاں پر کہ جمعہ کے نماز میں اقامت نہیں ہوا تھا, واللہ علم یہ کیسا ہوا مجھے نہیں معلوم ہے. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسے نماز ہو جاتی ہے کیا جمعہ کی نماز میں اقامت نہیں ہوا تھا؟ جزاکم اللہ خیر. میرے بعد آ جائیں نعمان بھائی, آپ شیخ صاحب جواب دیں تو انشاءاللہ تعالی.
جی بھائی آپ اپنا سوال ریپیٹ کر دیں, کچھ صحیح سمجھ میں نہیں آ سکا شیخ صاحب کی, آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں. جزاک اللہ.
جی انشاءاللہ تعالی. شیخ صاحب ایک بھائی کا سوال ہے, بےچارے ایک دو دن سے پریشان ہے, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک جگہ انہوں نے نماز پڑھی تھی, سلفی مسجد تھی, اس میں جمعہ کی نماز سے پہلے اقامت نہیں ہوا تھا, تو کیا ایسا نماز پڑھنا جائز ہے کہ بغیر اقامت کا؟ تو وہی وہ پوچھنا چاہ رہے تھے, تو وہ آج روم میں موجود ہیں, انشاءاللہ تعالی آپ بتا دیں تو میں ان کو بتا دوں گا کل جب وہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر.
اقامت ضروری ہے نماز کے لیے, لیکن اگر جماعت ساری ہی بھول گئی ہے اور امام صاحب بھی بھول گئے اور صف بنا کر نماز شروع کر دی گئی ہے, تو یہ بے علمی میں کام ہوا ہے, اس بھول کو اللہ کی رحمت سے معاف کرے گا, ورنہ اقامت جو ہے وہ ضروری ہے.
جی کول واٹر آپ آ جائیں مائک پہ, اور پھر صبح سمرودی بھائی آپ آ جائیں, تو انشاءاللہ بس جو ہاتھ ریز ہوئے ہیں اور یہ نعمان ٹرپل ایٹ بھی ہاتھ ریز کر رہے ہیں, انہیں گائیڈ کر دیں. میرا خیال ہے انہیں ہاتھ ریز کرنے کا معلوم نہیں ہے, وہ ان کا ہاتھ ڈراپ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر شیخ اجازت چاہیں گے. تو کول واٹر آپ آ جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لگتا ہے بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے پانی, آپ کا مائک بھی ٹھنڈا ہو گیا لگتا ہے, صحیح کروا کے آئے. اچھا ٹھیک ہے, آپ ایسے کریں ٹیسٹ کر دیں, باہر تو بہت ٹھنڈ ہے ادھر انگلینڈ میں, آپ ٹیسٹ کر دیں بہتر رہے گا. اور شیخ توصیف صاحب آپ, میں نے سنا آپ جا رہے ہیں, جلدی ہے, کوئی ارینجمنٹ ہو جائے تو آپ کو بتا دوں, تو پھر آپ بیٹھیں گے, ویسے آپ کو جاننا ہے جلدی ہے آپ کو.
جی جہباز بھائی آپ آ جائیں. جی سمرتی صاحب آپ ارینجمنٹ کر لیں اتنی دیر, پھر ہم دیکھتے ہیں. تو جہباز بھائی آپ آ جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی تھوڑا لکھیے گا بھائی؟ میرے آواز آ رہی ہے؟ بچوں کا شکریہ. شیخ محترم میں انگلش میڈیم کا پڑھا ہوا ہوں, میں اردو سے کم واقف ہوں. ایک عالم نے مجھ کو حسد کے معنی بتایا کہ حسد کس کو کہتے ہیں, تو کیا وہ صحیح ہے؟ انہوں نے جو بتایا وہ غلط ہے, کیونکہ میں صرف سلفی علماء کو بلیف کرتا ہوں. انہوں نے تعریف اس طریقے سے بیان کی حسد کی کہ اللہ نے جو نعمتیں کسی کو نوازا ہے وہ نعمتیں اس سے چھن جائے اور مجھ کو مل جائے, تو کیا اسی کو حسد کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرن.
حسد کہتے ہیں کہ کسی انسان کے پاس آپ اللہ کی نعمتیں دیکھیں اور اس کے لیے دل میں بغض اور عداوت کو پیدا کریں اور اس پہ کڑتے اور جلتے رہیں. اسی طرح کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی. کسی کے پاس اللہ کی نعمتیں دیکھیں تو پھر اس پر کڑتے رہیں, جلتے رہیں, اندر ہی اندر مروڑ کھاتے رہیں, اور اس سے آپ کا بغض اور عداوت, آپ کی نفرت وہ پیدا ہو جائے. اسے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. واللہ اعلم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا ایک اپنا سوال ہے, شاہ صاحب سے, شیخ طالب الرحمان صاحب سے تقریباً 3-4 ہفتے پہلے کسی آدمی نے پوچھا تھا کیا جو شیعوں کا بارہواں امام ہے کیا اس پہ لعنت یا اس پہ گالی گلوچ کرنا جائز ہے؟ تو شاہ صاحب کا جواب تھا کہ جس چیز کا کوئی وجود ہی نہ ہو تو اس پہ گالی دینے کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بارہواں امام ہمارا کہ یہ کام کرے گا تو اس پہ لعنت بھیجنا جائز ہے, لیکن اس بارہویں پہ لعنت بھیجنے کا کوئی خاص مقصد نہیں کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. لیکن آپ کے درس میں تھوڑا مختلف ہم نے سنا ہے, تو اس کے بارے میں آپ فرمائیں. جزاک اللہ خیر.
دیکھیں, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اس کا وجود نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے, لیکن ان کے عقیدے کے مطابق تو اس کا پورا وجود ہے. اس کی پوری فلم اور پورا ڈرامہ ہے. وہ آئے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا. ہم کہتے ہیں بالفرض محال اگر وہ موجود ہے اور وہ یہ کچھ کرے گا تو پھر اس پر اللہ کی لعنتیں ہیں. جو اللہ کے نبی کے حجرے کی دیوار کو توڑے گا, شیخین کی لاش مبارک کو باہر نکالے گا, عائشہ کی لاش کو باہر نکالے گا, ان کی قبریں پھاڑے گا. تمہارے عقیدے کے مطابق وہ موجود ہے اور یہ کچھ کرے گا تو ہم یہ ان کی عقیدے پہ رد کر رہے ہیں, پھر اس پر اللہ کی لعنت برسے گی. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ موجود نہیں ہے, لیکن ان کا تو عقیدہ ہے. گاڑیوں کے پیچھے آپ دیکھیں, یا صاحب الزمان ادرکنی, یا قائم آل محمد کے نعرے لگاتے ہیں اور ان کو خطوط لکھتے ہیں اور پتہ نہیں دریا میں آٹو میں بند کر کے لیٹر بھیجتے ہیں. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے, کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ موجود ہے. ہم کہتے ہیں کہ چور کو بھگاؤ, اس کو تک چھوڑ کر آؤ. تو اگر تم کہتے ہو وہ موجود ہو اور تمہاری کتابوں میں اس کی یہ صفات موجود ہیں, تو یہ صفات اور لعنتی انسان کی صفات ہیں. اللہ اعلم.
شیخ صاحب, ایک سوال ہے ٹیکسٹ میں کہ کسی نے پوچھا ہے کہ پال ٹاک پر جس طرح شیعہ حضرات جو ہے فضول بکواسات کرتے ہیں ہمارے خلفاء راشدین کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں, اور اس کے جواب میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس کے جواب میں پھر ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے کہ شیعہ کے جواب میں ان پہ لانتیں کرنا اور ان کو برا بھلا کہنا, اس کا کوئی جواب موجود ہے؟
ہم شیعہ کے جواب میں ان پر لعنتیں نہیں کرتے. وہ جو عقائد بیان کرتے ہیں ہم ان کے عقائد کو واضح کرتے ہیں. وہ بے بنیاد گالیاں دیتے ہیں اور ہم ان کی کتابوں سے ان کے عقائد کھول کھول کر پڑھاتے ہیں ان کو بھی, اور عام سنی مسلمانوں کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے بھی, کہ تمہارے سامنے آ کر جو یہ بھیگی ہوئی بلی بنتے ہیں ان کے اصل عقائد یہ ہیں. تو ہم جس طرح وہ اصحاب کرام پر بے بنیاد گالیاں, جس طرح میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں, کہیں شیطان کے ایجنٹ کہا, کہیں جہنم کے دروازہ کہا, کہیں یہ انداز تو درست ہے, یہ انداز تو شرع درست ہے کہ ان کے بد عقیدہ کردار کو واضح کیا جائے. لیکن وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ کو گالی دیں اور آپ کھڑے ہو کر ان اس گالی دینے والے کو گالی دیں, تو یہ انداز درست نہیں ہے. بلکہ وہ جو گالی دے رہا ہے وہ اپنے جہنم اپنے لیے خود بھر رہا ہے, تیار کر رہا ہے. ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ابوبکر کی سیرت کو بیان کریں, آپ کے مقام اور شان کو بیان کریں, اور جو ان کی کتابوں میں جو بدعقیدگیاں موجود ہیں وہ انہیں بھی دکھائیں اور ان کے سنی جو ہمارے سنی مسلمان بھائی ہیں ان کے سامنے وعدے کریں تاکہ ان کے سامنے تصویر کے دونوں رخ ہوں. وہ جس طرح گالیاں دیتے ہیں اٹھ کر ویسے ہی گالیاں دے دیں تو یہ درست نہیں ہے.
جی عمر بھائی, شیخ توصیف الرحمان کو جانا بھی ہے تو اب یہ جو ہے تین مطلب آپ کے سمیت یہ جو ہاتھ ریز ہیں بس یہ تین سوال آخری ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ اور سوال نہیں لیے جائیں گے. یہ آپ روم میں بتا دیں, جزاک اللہ. عمران بھائی آپ آ جائیں مائک پہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کافی ریسرچ کیا ہے قرآن حدیث میں کہ سورۃ توبہ کی جو 9 نمبر کی سورہ ہے اس کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے, اور اس کے بارے میں مجھے کوئی اچھی جو ہے جواب نہیں ملی, تو شاید اگر آپ بتا سکتے تو آپ بتائیں کہ سورۃ توبہ کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے.
میں جو کتابوں کے حوالے دیے سو دیے, یہ ہمارے سامنے ایک نعمان ٹرپل ایٹ صاحب نے کچھ لکھا ہے, میں آپ کو وہ پڑھ کر سنا دوں. انہوں نے لکھا ہے ابے اہل خبیث کمینے, تو اہل حدیث کو وہ اہل خبیث کہہ رہا ہے, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس حدیث کو ماننے والے ابو بکر, عمر, عثمان, علی. حضرت عمر نے جب خلافت سنبھالی تو پہلا سوال یہ کیا خطبہ دینے کے بعد کہ اگر میں اللہ کے نبی کی حدیث سے تھوڑا دائیں بائیں ہوں بے علمی میں تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے, مجھ سے کوئی ایسا مسئلہ, کوئی ایسا فتویٰ صادر ہو جائے اور اللہ کے نبی کی حدیث سے ٹکراتا ہو تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے. تو ایک عربی مسلمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے نیزے کی نوک سے تجھے سیدھا کر دوں گا. تو کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے جو ساتھی دیے ہیں وہ ایسے ہیں جو میری ہدایت کا سامان کرتے رہیں گے, اگر مجھ سے بھی لغزش ہو تو میری اصلاح کر دیں گے. تو یہ گالی اصحاب رسول کو گالی, کیونکہ سب سے پہلے اہل حدیث تو ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن, حسین, فاطمہ, یہ سب اہل حدیث تھے. صحابہ کے بعد ان کے شاگرد تابعین اہل حدیث تھے, تبا تابعین اہل حدیث تھے, محدثین اہل حدیث تھے, آپ کے 11 امام اہل حدیث تھے. تو اگر آپ اپنی زبان سے ان کو اہل خبیث کہتے ہو تو تم نے دوسرے معنی میں علی کو اہل خبیث کہا, تم نے فاطمہ کو اہل خبیث کہا, تم نے حسنین کو اہل خبیث کہا, کیونکہ وہ اہل حدیث تھے, وہ محمد کی حدیث پر اپنی جانوں کو نچھاور کیا کرتے تھے. تو یہ گالی ہمیں نہیں, ہم تو ان کے خدام میں سے ہیں, ہم تو ان کی عظمت اور شان کو بیان کرنے والوں میں سے ہیں. ہماری تو دعا ہے اللہ قیامت کے دن ہمیں ان کا پڑوس عطا فرما دے. تو ذرا اپنے کفر کے زہر کو خود بھی دیکھ لو کہ تمہارا یہ تیر جا کر حضرت علی پر گر رہا ہے, حسنین پر گر رہا ہے, فاطمہ پر گر رہا ہے, کہ جو بھی رسول اللہ کی حدیث کو مانتا ہے وہ اہل حدیث, حدیث والا اللہ کے نبی کی حدیث والا, تم اس کو اہل خبیث کہہ رہے ہو, ذرا اپنے خبث کا اندازہ بھی کر لو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. برا شیخ, ویسے تو جیسے حبو بھائی نے بھی لکھا ہے ویسے ہمیں تو شک یہی ہے کہ وہ دیوبندی ہوگا یا بریلوی ہوگا, کیونکہ یہ انہی کا کام ہے, شیعہ تو کبھی بھی ایسے نہیں لکھتا. بہرحال اس ایک بھائی 2-3 بار ٹیکسٹ میں لکھ چکے ہیں سوال, اپنا ان کا یہ سوال ہے کہ علماء سو کے بارے میں آپ پلیز بتا دیں, علماء سو کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں.
علماء سو سے مراد برے علماء جو اللہ کی توحید کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو, اللہ کے دین کو بدل ڈالیں مختلف یا لالچ کے لیے, پیسے کے لیے, پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے, برے علماء. علماء سو سے مراد برے علماء, اور برے علماء علماء وہی ہوتے ہیں جو اللہ کی شریعت کو بیچ دیتے ہیں اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے. اللہم لا تجعلنا منہم علماء.
جی آپ آ جائیں, دعا آپ مائک پہ آ جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ شیخ صاحب ہمیں موجود ہیں, کبھی کبھی ہم ان کی ریکارڈنگ سنتے تھے تو خواہش کرتے تھے کہ ماشاء اللہ ان کو لائیو بھی سنیں گے. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب, ماشاء اللہ بہت اچھا بیان تھا. لیکن میں آدھا ہی سن سکا. انشاءاللہ عمر بھائی نے ریکارڈنگ کیا تو ضرور سنائیں گے وہ, پھر میں سنوں گا انشاءاللہ. شیخ صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ محرم کا دن مناتے ہیں یہ جو شیعہ لوگ ہیں 10 محرم کو, کہ یہ قتل عام ہوا تھا امام حسین کا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کیا ان سے بڑا واقعہ یہ نہیں ہوا تھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہوئے تھے یا دوسرے خلفاء راشدین جو تھے ان کی جب موت واقعہ ہوئی تھی, اگر یہ دن منانے چاہتے ہیں تو کیا اس دن سے زیادہ بڑا دن وہ نہیں تھا جب خلفاء راشدین اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے؟ یہ صرف امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن کیوں مناتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
پہلی بات تو میرے بھائی حضرت حسین کے ساتھ یہ امام کا جو لفظ ہے یہ شیعوں کی اختراع ہے, ان کے ساتھ امام کا لفظ نہیں بلکہ حسین رضی اللہ عنہ ورضا, جس طرح باقی اصحاب کرام کو ہم کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ ورضا, ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا, یہ خاص ان کی ٹرم ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے امامت کا, کہ جس طرح انبیاء کو نبوت ملتی ہے ہمارے امام کو امامت ملی ہے اور وہ سب معصوم ہیں, وہ بھی وہیں سے پانی پیتے ہیں جہاں سے نبی پیتا ہے, وہ سب عالم الغیب ہیں, یہ وہ سب ان کے کفری عقیدے ہیں, تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے نام لیتے ہوئے, حضرت حسین علیہ اللہ عنہ ورضا کہنا چاہیے. دوسری بات کہ ان کی شہادت جو دن منایا جاتا ہے یہ اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے ڈھونگ رچایا ہوا ہے, وگرنہ انہوں نے خود حضرت حسین کو بلایا, تیوار خطوط لکھے, 50 بندے کوفی ساتھ بھیجے, خیموں کو خود آگ لگائی, خود ان کو شہید کیا. وہی حضرت عثمان کی شہادت جس کی اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ تجھے اللہ ایک لباس پہنائے گا, لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے نہ اتارنا, وہ خلافت کا لباس تھا, وہ ایک بڑی عظیم شہادت ہے جس کا شہادت حسین سے کیا مقابلہ. شہادت حسین کا بھی اندازہ کر لیں کہ حضرت حسین حکومت لینے کے لیے خود کوفے چل کر جا رہے ہیں, خود 8 ذی الحجہ کو نکل رہے ہیں جب لوگ دنیا سے حج کرنے آ رہے ہیں, وہ حکومت لینے کے لیے کوفے جا رہے ہیں, اور عثمان کی منتیں کر رہے ہیں, امیر معاویہ منتیں کر رہے ہیں, ابو ہریرہ منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دو, ابھی اللہ کے نبی کے اصحاب مدینے میں موجود ہیں, امیر معاویہ کہتے ہیں میں لشکر بھیجتا ہوں کہ جتنے آپ کے باغی ہیں سب کو مار دیں گے. یہاں ان کے لیے خون بہانے والے تیار ہیں, تلواریں نیام سے نکلی ہوئی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے مدینے میں خون نہیں بہانا چاہتا, تو میں حسنین کو بھی واپس بھیجا پہرے سے, وہاں لوگ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے لیے خون خرابی نہیں کرنا چاہتا, یہ میری جان لینا چاہتے ہیں لے لیں, میں اللہ کے ہاں ان سے بدلا دوں گا. اور ادھر حضرت حسین کو بلا رہے ہیں کہ آپ کوفے میں آئیں اور ہمارے امیر بن جائیں, اور وہ امارت لینے کے لیے وہاں جا رہے ہیں, یہ ان کی شہادت تو اس کے برابر ہے ہی نہیں. حضرت حسین کی شہادت تو من قتل دون عرضہ ہی فہو شہید, من قتل دون مالہ ہی فہو شہید, اس درجے کی شہادت ہے کہ وہ اپنی جان بچاتے ہوئے شہید ہوئے, اپنی عزت بچاتے ہوئے شہید ہوئے, مظلومیت کے اندر شہید ہوئے, وگرنہ وہ کوئی جہاد کرتے ہوئے شہید نہیں ہوئے, وہ کوئی اسلام اور کفر کا مارکا لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوئے. جس طرح احسن المقال کے اندر شیعہ مورخ لکھتا ہے کہ حضرت حسین نے یہ 3 شرطیں پیش کی, پہلی شرط یہ کہ مجھے واپس مدینے جانے دو, اگر یہ جہاد ہوتا تو وہ جہاد سے بھاگ رہے تھے نعوذ باللہ من ذلک, رواسہ رسول تو سفر بھی نہیں کیا جا سکتا. دوسری شرط مجھے کفار کے بارڈر پر بھیج دو, میں کافروں سے لڑ کر مر جاؤں, شہید ہو جاؤں, مراد کیا کہ جو سامنے کھڑے ہیں یہ کفار نہیں اور یہ جنگ جہاد نہیں, بلکہ مجھے تو حکومت دینے کے لیے بلایا, 30,000 خطوط الٹے ان کے سامنے, ان کا نام لے کے پکارا کہ تم نے مجھے بلایا تھا خلافت کے لیے اور اب تم میرے لیے تلوار نکال کر کھڑے ہو, تو پھر ان کو انہوں نے شہید کیا انہی کوفیوں نے جو بلا کر لائے تھے اس غم میں. جب حسین نے تیسری شرط پیش کی کہ مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں, تو وہ جو 50 کوفی لینے آئے تھے انہوں نے کہا کہ یزید کے پاس چلے گئے, ان کی آپس میں صلح ہو جانی ہے, تو ایک برادری ہے رشتہ دار ہے, تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ یزید ہمارے باغیوں کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ کو بلانے والے کون ہیں, وہ خطوط مانگے گا, ہمارے نام ظاہر ہوں گے تو ہم مارے جائیں گے. انہوں نے خیموں کو آگ لگائی, انہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا, پھر ابن زیاد کی فوج نے ان کو قتل کیا. تو یہ شہادت اور وہ شہادت زمین آسمان کا فرق ہے. یہ چند گھنٹے کی لڑائی, وہ 40 دن کی پیاس, سبیلوں پر لکھا ہوتا ہے پانی پینے والے یاد کر پیاسے حسین کو. تم پیاسے حسین کی بات کرتے ہو جو چند گھنٹے کا جھگڑا ہے, اور یہاں 40 دن سے پانی بند ہے. پانی بھی اس کنویں کا بند ہے جو کنواں خود عثمان نے خرید کر دیا تھا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ توصیف رحمان صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر رہیں, اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ ہر ہفتے ہمارے وہاں ادھر کمرے میں آ کے آپ ہمارے ساتھ بیٹھے اور آپ کی جو علم ہے ہمیں دیں. سوال جواب ہو تو سوال جواب ہی دے دیجیے, یا تو پھر یہ جو آپ تقریر جو کرتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ ہر ہفتے ہمارے لیے کیا کریں, اور آپ کا جو کام آپ کہہ رہے ہیں اس سے آپ پھر مصروف ہو جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے. آپ جو ہم مجھے کام کا کرنے کا کہا ہے تو پھر اس میں مصروف ہو جائیں گے تو پھر ہمارا کمرہ کیا ہوگا. ایک آخری سوال ہے, اگر آپ مجھے آج مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتا دوں. صحیح کہا عمر بھائی نے. توصیف صاحب آپ مجھے بتا دیں, سوال دے دوں آپ کو, کیونکہ یہ اگلی ہفتہ جو فرائیڈے کو تھا تب کا ادھر میرے پاس ہے, میں بھول گیا تھا, میں سوال پہلے کرنے والا تھا ان کا. آ کے بتا دیں مجھے انشاءاللہ تو پھر میں آپ کو سوال کر دیتا ہوں. جی اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. سوال کسی نے یہ پوچھا تھا کہ امریکہ میں وہاں پہ بزنس جیسے ادھر انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے, ایک سٹور کر کے ہے, میک سٹور کر کے ہے, تو وہ یہ فرنچائز ہوتی ہے, اور اس سٹور میں وہاں پہ سگریٹ بکتی ہے, جوا کھیلا جاتا ہے, وہاں پہ شراب بکتا ہے, اور حرام کھانا بھی بک جاتا ہے, تو اس طریقہ کا جو بزنس جو ہے کرنا صحیح ہے؟ جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ شیخ سوال کا جواب دیں گے. میں صرف عمر بھائی نے جو ٹیکسٹ میں لکھا تھا میں صرف وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو لکھا ہے کہ کام جو ہے جب تک 100 سپیچز نہ ہو جائیں, تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو عمر گزر جائے گی 100 سپیچز میں, تو کام ہونا ضروری ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر فراغت ہی فراغت ہوگی, جیسے وہ ہمارے ابو عمر بھائی بالکل ہی فارغ ہو گئے ہیں, تو انشاءاللہ اس کے لیے پھر جو ہے وہ کہتے ہیں بہت ٹائم ہوگا, تو یہ بھی انشاءاللہ شیخ سوال آخری سوال کا جواب دیں گے, اس کے بعد انہیں جانا ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شیخ کی زندگی میں برکت دے اور انہیں ہمارے ساتھ بیٹھنے کی توفیق دے, یا آپ ان سے سوال کا جواب لیں.
تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کام میں مدد نہ کرو. تو یہ کاروبار حرام کا کاروبار ہے, اس میں پیسہ لگانا, سرمایہ لگانا, یہ کام کرنا حرام ہے. اللہ سے حلال رزق کی دعا کریں, اللہ ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.